بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو شخص نیک کام کرے, مرد ہو یا عورت, جو اعمال صالحہ کو اختیار کر لے, وہ مرد ہو یا عورت, لیکن ہو مومن, بس بے شک ہم اس کو پاکیزہ زندگی بخشیں گے, حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کلام پاک میں, اور بے شک ہم ان کو بدلے میں ثواب دیں گے بسبب ان کے اچھے کام. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دو بڑی بھاری نعمتیں بخشنے کا وعدہ فرمایا, اور حق تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ اگر شبہ بھی کوئی کرے کہ حق تعالیٰ کا وعدہ نعوذ باللہ غلط ہو, ایمان ختم ہو جائے گا. حق تعالیٰ کے وعدے کے اوپر شبہ کرنے سے ایمان ختم. حق تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کلام پاک میں, اور تاکید کے ساتھ وعدہ کہ ہم ضرور دیں گے ان کو, ہم ضرور ان کو حیات طیبہ دیں. وہ یہ دو نعمتیں ہیں, اپنے نیک بندوں کو دو بڑی بھاری نعمتیں بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے, اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. وہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری دنیا ان کی طلبگار ہے اور ان کے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے, مگر یہ دو نعمتیں سوائے نیک لوگوں کے کسی کو حاصل نہیں ہوتی, اور حاصل بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, کسی اور طریقے سے بھی نہیں حاصل ہو سکتی وہ دونوں. سنیے, وہ دونوں نعمتیں ہیں ایک مزیدار زندگی. حیات طیبہ کا ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مزیدار زندگی. وہ حیات طیبہ کیسے ہو سکتی ہے جس میں لطف نہ ہو؟ حیات طیبہ تو پرلطف زندگی کو کہا جائے, اور آخرت کا ثواب یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا آرام. دنیا میں پرلطف زندگی اور آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا آرام, اور تمام دنیا اس بات پر تمام دنیا متفق ہے, چاہے کافر ہو یا مسلمان, کہ یہی دو چیزیں حاصل کرنے کی. ایک تو ہر شخص چاہتا ہے کہ بھئی دنیا کی زندگی پرلطف ہو, اور دوسرے کافر بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر آخرت کا ذرا بھی اعتقاد ہے, بالفرض اور بالاحتمال بھی ہو, تو یہ کہے گا کہ ہاں آخرت میں بھی ہمیں وہ چاہیے, آرام چاہیے, کوئی عذاب کو پسند نہیں کرتا آخرت کے. لیکن لوگوں کے طریقے مختلف, کوئی شخص دنیا میں ایک پرلطف زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو کوئی اولاد کی خواہش کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ اس سے پرلطف زندگی ہو جائے گی. کوئی مکانات, کوئی گاڑیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی کسی پروفیشن میں اعلیٰ ہونا چاہتا ہے. ہر شخص کا الگ الگ طرز فکر ہے. کوئی اپنے تجارت کو چمکانا چاہتا ہے کہ اس سے ہمیں پرلطف زندگی حاصل ہو جائے گی, لیکن اگر آپ اس سے کھو دیں گے اور کرے دیں گے تو وہ یہی کہے گا آخر میں کہ مقصود تو پرلطف زندگی ہے, غرض سب کی یہی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرض سب کی یہی ہے کہ ہمیشہ کا آرام اور مزیدار زندگی. آپ اچھی طرح سے سوچ لیجیے, پوچھ لیجیے, مقصود سب کا ایک ہے, طریقے جدا جدا اختیار کر لیے, مگر ان طریقوں سے تو حاصل نہیں ہوگی وہ چیز. حق تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو کہا ان طریقوں سے حاصل نہیں ہوگی, ہم بتاتے ہیں طریقہ, بس اسی طریقے سے حاصل ہوگی. تو اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تلاوت کر کے کہ مگر وہ تو یہ جو دونوں باتیں ہیں اسی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے, یعنی سچے عقیدے رکھنا, ایمان لانا یعنی, اور اچھے کام کرنا, اعمال صالحہ کو اختیار کرنا. بغیر ان کے اختیار کیے ہوئے کسی طرح یہ مقصود حاصل ہو سکتا ہی نہیں. اب یہاں پر ایک عبرت کی بات, ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ ہی سن رہے ہیں اور ہم آپ ہی کی اصلاح ہے اصل میں. تو کتابوں میں جو لکھا ہے ساری دنیا کے لیے ہوگا, لیکن ہم جو اس وقت سن رہے ہیں سنا رہے ہیں تو ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنے عقائد کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا اختیار کر، کیا ہم بھی واقعی یہی سمجھتے ہیں یا ہم نے بھی اسی طرح سے اپنے طریقوں کے مطابق کر رکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر لطف حاصل کرنا تو یہ کرو یہ کرو، ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہے یہ نہیں ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں سے دین حاصل ہوا ہم لوگ، ان کی مجلس تھی ہر جمعہ اور ہر پیر کو ان کی مجلس ہوئی. میں اسی پہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ عین سنت ہے، ہمارے بزرگوں نے کبھی وہ کام نہیں کیا جو سنت کے خلاف، اور یہ نہیں ہوتا تھا ان کی مجلس میں کہ آج میں بول رہا ہوں کل کو تم بولنا، آج آپ بول دیجیے، ایسا نہیں ہوتا. سینکڑوں مجالس، ہر ہفتے دو مجلس، اور حضرت ہی جان فرما رہے ہیں. یہ طریقہ ہے، چلا آ رہا ہے، کیونکہ ان کو ان کے بزرگوں نے وہاں پہ کہہ دیا کہ تم بیان کرو. ہمارے بزرگ اگر یہ طریقہ سنت کے خلاف ہوتا تو کیوں اختیار کرتے، سنت کے عین مطابق ہے. باقی دوسرے لوگ جنہوں نے نئے طریقے نکال رکھے ہیں وہ اپنی خبر لیں. حضرت کی دو مجالس، اس کی ایک مجلس تو مجھے یاد ہے، الفاظ یاد ہے، بہت سو کی یاد ہے، ایک کی آپ کو سناتا ہوں ابھی. اس کے اوپر کہ ہم نے کیا طریقہ اختیار کر رکھے ہیں، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں حیات طیبہ کس طریقے سے حاصل ہوگی. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا مقصود جو زندگی کا ہے وہ گناہ کر کے پورا ہوگا، کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا اس لیے کہ تم کو کسی قسم کی دنیا کی بہبود حاصل ہو جائے گی، میں بقسم کہتا ہوں اس کا الٹا حاصل ہوگا. چاہے جتنی تم تدبیریں کر کے دیکھ لو، شادیوں میں تم الٹا کرو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرو گے اس لیے کہ تمہاری شان بلند ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نیچا کر کے چھوڑ. خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. یہ کہاں سے دماغ میں خناس آ گیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کریں اور اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں فلاح عطا فرمائے. حق تعالیٰ علل اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کی تمہاری زندگی پر لطف ہوگی، لیکن بس شرط یہ ہے کہ عقائد تمہارے صحیح ہوں اور تمہارے اعمال صالح ہوں. یہی ایک طریقہ ہے. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ پاکستان بنا تھا، پاکستان بننے کے بعد بہت لوگوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کرتے وقت انہوں نے سب اپنا جائیداد اور زمین مکان سب چھوڑ دیا، ہجرت کر کے آ گئے. مقاصد اپنی جگہ کے اوپر لوگوں کے تھے. اس میں دو دوست تھے، اب وہاں کراچی پہنچے. کراچی پہنچ کے کوئی کام کرنا ہے تو ایک دوست نے پان کی دکان بندر روڈ کے اوپر کھولا، اور بندر روڈ میں پان کی دکان ایسی کھولی کہ وہ دکان کی جگہ تھی، دکان پہ دکان تھی، اس کی دکان کے بالکل ساتھ ایک دیوار تھی تو وہ ایک کونا سا بن گیا تھا، اور یہ بندر روڈ کے اوپر سڑک اسی طرف سڑک یوں جا رہی ہیں گاڑیاں. دوسرے دوست نے تعمیر کا کام شروع کر دیا، کنٹریکٹر کا کام، ٹھیکے دار بن گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ دوست اس کو ڈھونڈتا ہوا آیا، جو ٹھیکے دار دوست تھا اس کی پان کی دکان پہ پہنچا. کہنا تم یہاں کیا کر رہے؟ بھائی وہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کچھ تو کرنا تھا، میں نے پان کی دکان کھول دی. کہنا تم بالکل بے وقوف، دکان کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ادھر سے گاڑیاں چل رہی ہیں، فٹ پاتھ کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے دیوار ہے. کہہ رہا ہے کہ تم بالکل بے وقوف، آؤ میرے ساتھ آؤ. اب وہ ٹھیکے داری میں تو سارا ہی وہی ہوتا ہے، چوری اور بدماشی، تبھی تو پیسہ بنتا ہے. ٹھیکے دار جو ہے پاکستان میں چوری بدماشی کے بغیر پیسہ نہیں بنا سکتا، وہی وہ کر رہا تھا. پر تم کہاں کر رہے؟ دیکھو ہمارے پاس یہ بھی ہو گیا، گھر بھی ہو گیا، گاڑی بھی ہو گئی، تم یہاں کیا؟ اس طرح کی بات اس نے یہ کہہ ہی رہا تھا. وہ ادھر سے کوئی بس آ رہی تھی، اس کا کچھ ایکسل ٹوٹا، وہ بس فٹ پاتھ پہ آئی. فٹ پاتھ پہ آ کر اس آدمی کو اس نے چھپکلی کی طرح سے اٹھایا اور دیوار کے اوپر وہ بس گئی، اور وہ چھپکلی کی طرح سے پچک کے رہ گیا. حق تعالیٰ نے اسی وقت انتقام لیا. ایک حلال رزق کو اختیار کرنے والے کو تم بہکا رہے ہو. ہم نے بھی آج کل یوں ہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم اگر اللہ کے قوانین کو توڑ دیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کریں گے تو گویا کہ ہمیں کسی قسم کی بہبود حاصل ہوگی. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کا الٹا ہوگا. میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں، کبھی بھی دماغ میں یہ خناس مت لانا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے، دین کے طریقوں کو الٹ کے، گناہ کی باتیں کر کے اور ہمیں کسی قسم کی بہبود یا فلاح حاصل ہوگی. بھول جاؤ اس کو، اللہ ہمیں کا قانون قیامت تک نہیں بدلے گا. اسی بات کو ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ کے بیان فرما رہے ہیں. تم نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ معاملہ کس سے ہے تمہارا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کس کے سامنے ہو؟ کون تمہارے سامنے ہے؟ حق تعالیٰ کے سامنے ہو. تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ ہوا کرے، یہ مقتدائے دین بھی عقل کے ناخن لیں اور ہوش کے ناخن لیں. جنہوں نے دین کے اندر غیر مسنون چیزوں کو داخل کرتے ہیں اور نہ خود ترک کرتے ہیں وہ چیزیں جو خلاف سنت ہیں اور گناہ ہیں، اور نہ دوسروں کو ترک. جب خود تم مقتدائے دین ہو کر یہ کر رہے ہو تو دوسرے تم سے کیا سیکھیں گے؟ جب تمہارے یہاں خود شرعی پردہ نہیں ہے تو دوسرے تم سے کیا سیکھیں گے؟ جب تمہارے یہاں خود شادیوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے شریعت کا تو دوسرے تم سے کیا سیکھیں گے؟ تو تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ان چیزوں میں فلاح ہے. ہماری مساجد اور مدارس
کہیں بھی سنتوں کی پابندی اب نہیں ہو رہی, نہ مقبروں میں ہو رہی, نہ قبرستانوں میں. انہوں نے سمجھایا کہ ہم جو چاہیں کریں اس سے ہمیں فلاح و بہبود حاصل ہوگی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس آیت کی تفسیر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ ایک ایسا دعویٰ ہے, یعنی یہ دعویٰ کہ اگر تم حیات طیبہ دنیا میں چاہتے ہو اور آخرت میں اپنی فلاح چاہتے ہو تو تم کو دو کام کرنے پڑیں گے. ایک تو تم کو اپنے عقائد صحیح کرنے پڑیں گے, یعنی وہی عقائد ہونے چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے, جو قرآن و حدیث میں, اور پھر اعمال صالحہ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ اگر ہم اس کی سچائی کا تجربہ نہ بھی کرتے تب بھی ہم کو بلا کھٹکے مان لینا چاہیے, کیونکہ یہ فیصلہ ایسی ذات کا کیا ہوا ہے جس کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. لیکن تجربے سے بھی, اب حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ گرچہ کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ کوئی تجربے کی ضرورت ہوتی, لیکن تجربے سے بھی اس کی سچائی زرجہ روشن ہو گئی ہے کہ اس میں کسی کو شبہ ہی نہیں. کیونکہ دنیا میں دو قسم کے آدمی ہیں, ایک تو نیک کام کرنے والے اور خوش عقیدہ لوگ ہیں جن کے عقائد صحیح ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور دیندار لوگ ہیں, اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں, یہ دنیا دار لوگ. دنیا داری کا مطلب ہی ہے نافرمانی, کیونکہ جو شخص نافرمانی نہ کرے وہ دنیا دار کہاں سے ہوا, وہ تو دیندار ہوا. دنیا دار کا مطلب ہی سمجھ لو کہ وہ ہے, مت کہو کبھی بھی ہم دنیا دار ہیں. دنیا دار اپنے آپ کو کہنا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں اور کریں گے یہی نافرمانی. تم دنیا دار کیسے ہو؟ دنیا دار تو گناہ, گناہ نہیں کرتے تو دیندار ہو تم. تم کہتے کیسے کہتے ہو اپنے کو دنیا دار؟ تو فرماتے ہیں کہ اب ان دنیا داروں کو دیکھ لیجئے جو گناہوں میں مبتلا ہیں, کہ ان میں سے چین و آرام میں کون لوگ ہیں, یہ ہیں یا وہ ہیں. کلام پاک میں بھی ہے, فساق کے بارے میں ہے, کہ کیا ہم ان فساق کو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کو برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون, تم کیسے یہ حکم لگاتے ہو؟ تم یہ حکم کیسے لگاتے ہو کہ ہم دونوں کو برابر کر دیں گے, ایک نیک کو اور فاسق کو برابر کر دیں گے؟ کلام پاک کی آیت نہیں کہہ رہی کلام پاک میں. کیا ہم فساق کو اور فساق کو اور نیک لوگوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کس طرح سے حکم لگاتے ہو؟ تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مشاہدہ بھی یہی ہے کہ دنیا دار جو گناہ میں مبتلا ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دار ہر وقت پریشانی میں ہے, کسی وقت اس کو چین نہیں, بخلاف دیندار اور پرہیزگاروں کے کہ وہ جس حالت میں ہیں آرام میں ہیں. شاید ہر شخص کہے کہ میں دیندار اور پرہیزگار ہوں. اب دیکھیے اس کا جواب, ایک تو عقیدے کو صحیح کریں, یہ کبھی بھی دماغ میں نہ لائیں کہ میں گناہ کر کے کوئی دنیا کی بہبود حاصل کر لوں گا, بالکل قرآن کی آیت کے خلاف. اگر کوئی مقتدی دین اس کو بتاتا ہے, ایسے مقتدی دین کو دور سے سلام. کوئی بہبود حاصل نہیں ہو سکتی گناہ کر, بھول جائیے اس کو. تو عقیدے کو صحیح کیجیے, کسی نہ کسی درجے میں یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں بھی ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم سنت کے خلاف کر لیں, یہ کام ہم غیر شرعی طریقے سے کر لیں تو اس کے اندر ہم کو فلاح و بہبود حاصل ہو جائے گی, یا اپنے بچوں کے لیے ایسا کر لیتے ہیں. تم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ کہاں سے دماغ میں آ گیا؟ جب حق تعالیٰ اس کے خلاف فرما رہے ہیں قرآن میں, اتنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یوں تو نظر نہیں آئے گا ابھی آپ, لیکن جب آپ عملی زندگی میں ہوں گے صبح سے شام تک تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم یہاں چوکے اور یہاں چوکے اور یہاں چوکے, اور اس کی جڑ یہی تھی کہ ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اس میں ہماری فلاح و بہبود. فلاح و بہبود تو صرف ان طریقوں میں ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہر شخص شاید کہے کہ بھائی میں بھی تو دیندار ہوں. یہ دھوکہ اکثر لوگوں کو یہ دھوکہ دیا, جہاں ایک طرف یہ دھوکہ ہے کہ ہم خلاف شریعت کر کے بھی فلاح و بہبود حاصل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ علی الاعلان کہیں کہ ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ علی الاعلان کہیں کہ فلاح و بہبود دنیا کی حیات طیبہ ہو یا آخرت کی فلاح و بہبود ہو, صرف اس کو حاصل ہوگی جو اعمال صالحہ کو اختیار کرے, اور تم یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم اس سے فلاح و بہبود حاصل کریں گے. کیا شریعت کے مطابق پردہ نہ کرنے سے کوئی فلاح و بہبود حاصل ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب جہاں غیر شرعی پردہ, شرعی پردہ نہیں ہوتا, لیکن ہم کرتے ہیں. ہم ایسے نامحرموں کو دیکھتے ہیں, مثلا چچا زاد ہیں, مامو زاد ہیں, دیور ہیں, بھابھی میں پردہ نہیں ہے, نندوئی ہیں وغیرہ, اس وقت ہم کہاں کیا سوچتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ کسی نہ کسی قسم کا لطف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا لطف حاصل ہوگا؟ عقیدے کی خرابی ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو فلاں نہیں حاصل ہوگی. یہ بتائیے, ہر شخص فلاح چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ ہر شخص فلاح چاہتا ہے, ہر شخص حیات طیبہ چاہتا ہے, اور پھر یہ الٹا کیوں کر رہا ہے؟ کہنے کی عقیدے کی تو خرابی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان طریقوں میں بھی ہمیں کوئی فلاح, کوئی لذت, کوئی عافیت, کوئی لطف حاصل ہو جائے گا, تبھی تو کرتا ہے. جائزہ لیں اپنا, موسیقی سنتے ہیں, مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بھی موسیقی سنتے ہیں, کہیں عقیدے کی خرابی. حرم شریف کے اندر بیٹھ کے محرم نامحرم کی تمیز نہیں, حرم شریف میں بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی, گھروں میں تو ہو رہی, اللہ کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, غیبت کو ایک عام چیز سمجھ لیا. اب یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے عقیدے کی خرابی, اور دوسری طرف یہ ہے کہ دوسرے لوگ کچھ جو دیندار ہیں بظاہر داڑھی رکھ لی, چکنے سے اوپر پیجامہ پڑھ رکھ لیا, کچھ نمازیں پڑھ لیں, کچھ عمرے کر لیے, اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. اس کا جواب شاید ہر شخص کہے کہ میں دیندار اور پرہیزگار ہوں اس لیے کہ نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں. اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص کہے کہ فلاں آدمی بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس کے رخسار ایسے ہیں, اس کی آنکھیں ایسی ہیں. ایک شخص نے دور سے دیکھا, قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں, ناک کٹی ہوئی ہے, لا حول ولا قوۃ, اس کو کوئی خوبصورت کہہ سکتا ہے؟ تو ان کا سارا حسن و جمال اس ناک کے نہ ہونے سے مٹ گیا, اور سمجھدار لوگ کبھی بھی اس شخص کو حسین یا خوبصورت نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی ہم لوگوں کا دین ہے کہ دو چار باتیں اسلام کی لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, تو ایسے دینداروں کی نسبت یہ وعدہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہ وعدہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ کے فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دینی اعتبار سے ناک کٹے ہیں, نکتے ہیں, کہ چند باتوں پہ تو عمل ہے اور سراسر گناہ کر رہے ہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مثال عرض کیا کہ داڑھی بھی رکھی ہے, ٹکنے سے اوپر پیجامہ بھی ہے, تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن شرعی پردہ نہیں, اس کا اہتمام کچھ نہیں, غیبتیں کر لیتے ہیں, نامحرموں کو دیکھتے ہوتے ہیں. یا ایسے لوگ ہیں دیندار جیسے کہ کوئی آنکھیں تو ہیں ایسے حسین, کان تو حسین ہے, لگناک کٹی ہوئی ہے, اس کو حسین کوئی نہیں کہے گا, اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ حسین نہیں. ایسے لوگوں کے لیے حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا وعدہ کلام پاک میں ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس سے زیادہ کون مفسر بہتر ہو سکتا ہے, کون تفسیر کو بہتر جانتا ہے؟ ویسے ہی ہم لوگوں کا دین ہے کہ دو چار باتیں اسلام کی لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, تو ایسے دینداروں کی نسبت یہ وعدہ نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی پورا دیندار ہو, ایمان اور عمل اس کا کامل ہو, تو میں دعویٰ کرتا ہوں قرآن و حدیث کی بنا پر, یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزیدار زندگی اور ہمیشہ کا آرام اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. کبھی ناممکن ہے کہ اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ حق تعالیٰ کا وعدہ کہیں غلط ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے دماغ میں یہ خناس بھرا ہوا ہے, شک ہے, تو تم اپنے ایمان کا جائزہ لو. یاد رکھو, اگر تمہیں دنیا کی فلاح اور حیات طیبہ حاصل ہوگی اور آخرت میں تمہیں اگر ہمیشہ کا آرام ملنا ہے, تو بس یہ ایک ہی چیز سے ملے گا, اور کوئی صورت نہیں. اور اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مزیدار زندگی اور ہمیشہ کا آرام اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اور کبھی اس کے پاس پریشانی تک نہیں آتی, پریشانی بھی نہیں آئے گی اس کے پاس. پورا دیندار صرف ظاہر کے درست کرنے کو نہیں کہتے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, پورا دیندار صرف ظاہر کے درست کرنے سے نہیں ہوتا, کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ کے تو پابند ہو گئے, حج بھی کر لیا, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, خواہ عادتیں کیسی ہی ہوں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا شخص بھی پورا دیندار نہیں. حکیم الامت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, ایسا شخص بھی پورا دیندار نہیں. آج کل یہی دھوکا ہے, اکثر و بیشتر ہمارے سلوک میں بھی جو لوگ ہیں, جو بزرگوں سے بھی تعلق رکھتے ہوئے ہیں, وہ سب اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ کچھ تھوڑا سا دین تو اختیار کر لو, باقی جو چاہے کرتے پھرو, تھوڑا سا انٹرنیٹ بھی دیکھ لو, غیبت بھی کر لو, بیٹھ کے فضول باتیں کر کے گناہ دوسرے اور بھی کما لو, تم پہ وہ وعدہ, اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ صادق نہیں آتا, تم پریشانیوں کا شکار ہوگے. ایسا شخص پورا دیندار نہیں. پورا دیندار وہ شخص ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, پورا دیندار وہ شخص ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہو گئے. کیا باطن بھی درست ہو گیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں باطن کیا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں قسمیہ کہتا ہوں. قسم کا کے کہہ رہے ہیں؟ قسم کس بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ کلام پاک کی آیات کی بنا پہ قسم کھا رہے ہیں. فرماتے ہیں, میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ہم میں جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں, ان میں سے بہت لوگوں کی یہ حالت ہے کہ زبانیں ان کی شکر سے زیادہ میٹھی ہوتی ہیں, اور دل ان کے بھیڑیوں کے سے دل ہوتے ہیں. نماز کے بھی جماعت سے پابند ہیں, روزے کا بھی بہت خیال ہے, داڑھی بھی بڑھائی ہے, نیچا کرتا ہے. غرض یہ کہ ظاہر بالکل شرع کے موافق ہے, لیکن عادات کو دیکھا جائے تو دل میں غرور ہے, خود پسندی ہے یعنی عجب ہے, کینہ ہے, غصہ ہے. اچھا اچھا یہ دین عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں, مردوں کو لے کے بیٹھے ہوئے کینے, جہاں موقع آیا نکال لیتے. ذرا سی اپنے اوپر تو کوئی چیز لے ہی نہیں سکتے. اس نے ایسی بات کیوں کہی, اس نے یوں کیوں ٹوک دیا. مردوں کو بھی یہ مرض, عورتوں کو بھی. کیا ہے یہ غرور؟ اور نہیں, غرور ہے, کینہ ہے, خود پسندی ہے. دل میں غرور, خود پسندی, کینہ, غصہ وغیرہ کی بلائیں موجود ہیں. وغیرہ کی تو ایک فہرست ہے, اور بعض ایسے ہیں کہ دل میں ان کے غرور ہے اور وہ آپ کو بہت بڑا خاکسار صاحب تواضع سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, حالانکہ وہ تواضع کی حقیقت بھی نہیں جانتے. خود کو تو سمجھے ہوئے کہ ہم بہت متواضع ہیں, بہت ہمارے اندر تواضع ہے. تواضع فرض ہے, یاد رکھو, تواضع فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, قیامت آ جائے گی اس کے خلاف میں. تو تواضع فرض ہوئی. تواضع کبر کا عکس ہے. کبر کے معنی ہے کسی کو حقیر سمجھنا, اور تواضع کے معنی ہے اپنے کو سب سے حقیر سمجھنا. یہ فرق ہے, یعنی یوں سوچنا. بعض ایسے ہیں کہ دل میں ان کے غرور ہے اور اپنے آپ کو بڑا خاکسار اور صاحب تواضع سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ تواضع کی حقیقت بھی نہیں جانتے. جیسے کہ ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ کلیمہ پڑھتے تھے. ایک کتاب ہے, اس میں تواضع کا بیان آیا, اس میں اخلاق کا بیان ہے, اس میں تواضع بھی ہے. استاد نے پوچھا, تواضع جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا, تواضع یہی ہے کہ کوئی اپنے گھر آئے تو اس کو حقہ پانی دے دے, کھلا پلا دے, آؤ بھگت کر لی. آج کل بڑے بڑے سمجھدار تواضع کی حقیقت اسی قدر سمجھے ہوئے ہیں. جو اور زیادہ سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ تواضع یہ ہے, جو بہت سمجھدار ہیں ان کا بتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تواضع بس یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے نرمی سے پیش آؤ, بج جاؤ, بس یہ تواضع ہے. صاحب و تواضع یہ نہیں ہے, حکیم الامت, صاحب و یہ تواضع نہیں ہے. ایسے شخص کو صاحب تواضع نہیں کہہ سکتے. حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اپنے نفس کو تواضع کی حقیقت بتا رہے ہیں. تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اپنے نفس کو سب سے کم سمجھے. دل میں, بولنے سے نہیں ہوتا. اور دل میں سمجھنا, کتنی بار عرض کیا کہ دیکھیں محاورے کا فرق ہو گیا, محاورے کا فرق ہو گیا, اور اس کی وجہ سے بڑی مشکل آ گئی. باطنی اعمال سب خفت ہو گئے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے. دیکھیں میں آپ کو اگر حساب کا ایک مسئلہ سمجھاؤں, اپنے لیول کا سمجھا دیا, آپ کہیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آیا, کہیں گے نا. آپ نے کوئی تھیوری لگا لی کمپیوٹر کی اور مجھے سکھائی, ہمیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو آپ کہیں گے کہ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہ آنا ایک غیر اختیاری چیز ہے. میرے اختیار میں کیا ہے, ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی, میرا جو وہ ہے مستوی اور میری استعداد ہے اس سے اوپر کی چیز ہے, سمجھ میں نہیں آئی. تو سمجھ میں نہ آنا ایک غیر اختیاری چیز سمجھتے ہیں, اور یہاں یہ ہے کہ اپنے کو سب سے کم سمجھو. اور اس سمجھنے کو وہی محاورے, آج کل کے محاورہ بدل گیا, وہی سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کم ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو حق تعالیٰ کا حکم ہی تواضع کا نہ ہوتا, کیوں پھر تو تواضع غیر اختیاری ہو گئی. بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سب سے کم ہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم سب سے کم ہیں. ہم نے, میں آپ کو کیلکولس کا ایک مسئلہ بتایا ہے, جیومیٹری کا ایک مسئلہ بتایا, وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ تو کیا حق تعالیٰ کسی ایسی بات کو آپ کے اوپر نافذ کریں گے جس کو, جو آپ کے لیے غیر اختیاری ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کلام پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو پتہ یہ چلا کہ اس محاورے کے معنی اب سمجھنے میں غلطی ہوئی, پہلے نہیں تھے یہ معنی. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھی, تدبیر السالک وغیرہ, تو جگہ جگہ حضرت نے اس سمجھنے کے لفظ کی بجائے سوچنا استعمال کیا ہے. مقصود سوچنا ہے, سمجھنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, سوچنا تو ہمارے اختیار میں ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے, اس میں بہت لوگ دھوکے میں. ہمارے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے کم سمجھیں جس طرح سے کوئی حساب کا مسئلہ سمجھتے ہیں. نہیں, اپنے کو سب سے کم سوچیں, یوں سوچیں کہ میں سب سے کم ہوں. اس میں کیا مشکل ہے؟ اپنے کو قصد و اختیار سے یوں سوچنے میں کیا مشکل ہے کہ میں عند اللہ سب سے کم ہوں, عند اللہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہے, عند اللہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہے. یہ سوچنے میں آپ کو کیا جاتا ہے؟ وہی سوچنا کیا مشکل ہے؟ وہ یہی فرق ہے. ہمارے بزرگوں کے ہاں خانقاہوں میں جو تعلیم ہوتی تھی تو سینہ بہ سینہ ہوتی تھی, اب فاش کر دیے, سینہ بہ سینہ تھا. وجہ یہ تھی کہ یہ جو نکات ہیں یہ بیان کے یہ سمجھائے جاتے تھے. بڑی مشکل سے سمجھتے تھے لوگ, آسانی سے نہیں سمجھتے تھے. لیکن ہمارے بزرگوں نے احتیاط یہ کی کہ اگر یہ عام طریقے سے یوں فاش کر دیا جائے تو ایک بہت بڑی چیز معلوم ہونے کے بعد اس کی ناقدری کریں گے لوگ, اس کا وبال آئے گا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسرن, دین آسان ہے تو قیامت تک آسان رہے گا, تو دین مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ دین آسان اس وجہ سے ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سوچنے کے اوپر منحصر ہیں, اور سوچنا بہت آسان ہے. تو توازو بھی سوچنے کو کہتے ہیں, سمجھنے سے دھوکے ممت آئے. جہاں جہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا سمجھو, مراد یہ ہے کہ سوچو. یہ آپ کو یہ کتابوں سے نہیں حاصل ہوگا, یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوگا آپ کو. یہ اپنے عقل کو بالائے تاک رکھ کر کسی بزرگ کی جوتیاں سیدھے کرنے سے ہوتا ہے. یعنی جو ویسے جیسے وہ کہے وہ مانو, ایک عرصے تک کرتے رہو تو تم کو یہ چیزیں ملیں گی. یعنی سوچو. ہاں ایسے بہت ہیں. حقیقت توازو کی یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اپنے نفس کو سب سے کم سمجھے, یعنی سب سے کم سوچا کرے, یہ مطلب ہے. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. سمجھ لیجئے کہ یہ سمجھنے کا جو لفظ ہے, یہ سمجھنے کا لفظ آپ کو دھوکے میں ڈال دے گا کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا صاحب. آپ کہتے ہیں کہ تم اپنے کو سب سے کم سمجھو, میں تو سب سے کم نہیں ہوں. کیا قصور ہے آپ کا؟ جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ سب سے کم ہیں تو آپ کا قصور کیا ہوا ہے؟ لیکن میں یوں کہوں کہ دیکھو اپنے کو سب سے کم سوچو, اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. سوچنا کیا مشکل, سوچو کہ میں اس سے کم ہوں. چاہے کیسا ہی گنہگار سے گنہگار شخص ہو, اپنے کو اس سے کم سوچو. سوچو کہ میں اس سے کم ہوں. عند اللہ ہم کھڑے ہیں, وہ کھڑا ہے. اس کا درجہ بلند ہے, میرا درجہ ممکن ہے کسی وجہ سے کوئی اس کا نیک عمل ایسا ہو, کوئی اس کے دل کی حالت ایسی ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کو محبوب ہے, اور میں کسی اپنے خرابی اور کسی بدعملی کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہ ہوں. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ آپ کو اس کے دل کا حال کیا پتا؟ تو یوں سوچ لو, یہی سوچنا ہے کہ میں کم ہوں, میں عند اللہ کم ہوں, اللہ کے نزدیک کم ہوں. یہی سوچنا توازو ہے. اب یہ حساب میں کم ہوں, پیسے میں کم ہوں, بھائی وہ تو حقیقت ہے. ایک شخص امیر ہے, وہ امیر ہے, وہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ آپ کی گاڑی بڑی ہے تو گاڑی بڑی ہی ہوگی. بڑی گاڑی والا کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میری گاڑی چھوٹی ہے؟ یہ توازو نہیں ہے. توازو یہ ہے کہ عند اللہ میں کم ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب معاملہ پیش ہوگا یہ شخص مجھ سے بلند ہوگا. یہ سوچو ہر شخص کے بارے میں, یوں سوچو. یہ سوچتے ہو تم؟ صبح سے شام ہو گئی, میں آپ کو آج اس 24 گھنٹے کا پوچھتا ہوں. صبح سے شام ہو چکی ہے, 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. کتنی بار آپ نے یہ سوچا کہ میں فلاں سے کم ہوں فلاں؟ سوچا آپ نے؟ خود اپنا جائزہ لے لیجئے. توازو میں آپ فیل ہو گئے. صبح سے شام تک ایک بار بھی توازو نصیب نہیں ہوئی آپ کو, کیونکہ توازو عمل ہے. عمل نام ہے کچھ کرنے کا, اور وہ کرنا وہ سوچنا ہے جو آپ نے نہیں کیا. نماز جیسے ایک عمل ہے. نماز عمل ہے یا نہیں؟ تو نماز کیا پڑھے بغیر ہو جائے گی؟ پڑھنے سے ہوگی. تو توازو ایک عمل ہے. توازو دل کی حالت کو نہیں کہتے. جتنے اعمال باطنا ہیں, دیکھیے اعمال باطنا کہا گیا ہے, اعمال باطنا کہا گیا نا, اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. تو اعمال باطنا جب ہیں تو وہ اعمال باطنا کیے جائیں گے تب تو ہوں گے, یا خود ہی خود ہوتے رہیں گے؟ جیسے نماز کی خود سے ہوتی ہے. اس طرح سے توازو اس کو کہتے ہیں کہ تم قصد و اختیار سے یوں سوچو کہ میں فلاں سے کم, فلاں سے کم, فلاں سے کم, فلاں سے کم. میں تو شوہروں کو کہتا ہوں کہ اے شوہروں, سوچا کرو کہ میں بیوی سے کم ہوں. عند اللہ اس کا درجہ بلند ہے. اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ شوہر سے وہ کم ہے. ہر شخص کو چاہیے, ہر دوسرے شخص سے, جس سے واسطہ پڑ جائے اس کا, جس کا اس کو خیال آ جائے, یوں سوچا کرے کہ میں اس سے عند اللہ کم ہوں. جب تم یہ سوچو گے, اسی سوچنے کو توازو کہتے ہیں. رفتہ رفتہ اس سوچنے کے کچھ اثرات دل پہ ہوتے ہیں, وہ تمہارے اختیار میں نہیں. دل کے اوپر جو اثرات ہوں گے وہ تمہارے اختیار میں نہیں. اب اس کے اوپر ہے, اب ایک شخص آیا آپ کے پاس جو بہت ہی گناہگار ہے, شکل بتا رہی ہے, شکل کے اوپر پھٹکار برس رہے, اور آپ کو اس کی حرکتیں نہیں پتا ہیں. آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا کہے گا دل آپ کا؟ بہت ہی خبیث کہے گا, مگر یہ جو آپ کا دل کہہ رہا ہے آپ قصدن نہیں کہہ رہے، آپ کے دل سے ایک ایسی چیز اٹھ رہی ہے، اختیاری یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری، غیر اختیاری میں گناہ ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا گناہ. اور قصدن کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ گھر سے کیسا بھی ہو عند اللہ یہی مجھ سے بہتر ہے. یہ آپ قصدن سوچ رہے ہیں، یہ تواضع. اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ افضل ترین عبادت سے غافل ہیں، وہ تواضع ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، افضل ترین عبادت سے غافل ہیں وہ تواضع ہے. اور اس کو ہی کہتے ہیں، سوچنے کو کہتے ہیں. آپ کو سوچ سمجھنے کو بجنے کے چکر میں مت پڑیے. اور نہ دل کی حالت، دل کی حالت تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شخص بڑا خبیث ہے، لیکن قصدن یوں سوچ رہا ہوں کہ یہ عند اللہ مجھ سے بہتر ہے. بتائیے، جو غیر اختیاری تھا اس پہ گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور اختیاری آپ نے ایک عمل کیا، یہ تواضع کہلاتا ہے. اس کے اوپر آپ کو وہ اجر ملا جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین عبادت فرماتی ہیں. یہ ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اسی قسم کی ایک بات فرما کے کہتے ہیں، یہ باریکی ہے اس تاریکی میں. تاریکی تو اتنی بڑی ہے کہ ایک شخص کو خبیث سمجھ رہے ہیں آپ، تاریکی تو، لیکن وہ غیر اختیاری تاریکی تو ہے. دل تو خراب ہے، دل ہمارا خراب ہے، ہوا کرے. لیکن باریکی یہ ہے کہ اعمال ہمارے صحیح ہیں، ہوا کرے دل خراب. ہم قصدن ایسا نہیں سوچ رہے، قصدن تو یوں ہی سوچ رہے ہیں کہ میں ہی کم ہوں. کیوں حضرت سمجھ میں آئی؟ ہاں ایسے تو بہت ہیں کہ زبان سے اپنے کو برا کہتے ہیں کہ لیکن دل میں اپنے کو برا نہیں سمجھتے. اس کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ اپنے کو برا بتلائیں، بھائی میں تو کچھ نہیں، میں تو بڑا گندا آدمی ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہیں کہنے، میں تو کہاں جا، میں تو گنہگار آدمی ہوں. کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تو بڑا نالائق ہوں، بڑا گنہگار ہوں. اس وقت کوئی کہہ دے کہ ہاں صاحب آپ بڑے نالائق ہیں، پھر دیکھیے کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے. سن کر تل ملا ہی تو جائیں گے، وزاداری سے چاہے چپ ہو رہے. وزا اب دیکھیے، اب کمال ہے حکیم الامت کا، وزاداری سے چاہے چپ ہو رہے. اب مہذب آدمی ہے، مہذب آدمی ہے، وزاداری ہے. اس نے بات تو ایسی کہی ہے خراب، لیکن اب وزاداری یہ ہے کہ چپ ہو جاؤ، پی جاؤ. اب وزاداری کی وجہ سے پی گئے، یہ تواضع نہیں ہے. تواضع میں ایک اور شرط ہے، تواضع میں ایک اور شرط ہے جو بہت بڑی شرط ہے، وہ بتانا بھول گیا. تواضع تو یہ ہے کہ یوں سوچ لیا آپ نے، لیکن یہ للہ سوچیں، اللہ کو راضی کرنے کو سوچیں، یہ شرط لگی ہوئی ہے. اگر آپ نے غیر اللہ کے لیے تواضع کی تو یہ الٹا گناہ ہے. کسی کے سامنے اپنے آپ کو گرایا آپ نے، اور مقصود کوئی دنیا کی چیز، یہ جائز نہیں. اللہ کے لیے تواضع ہے بس. اور ایک طرف یہ وزاداری ہے، کہ وزاداری یہ ہے کہ اس وقت چیخو پکارو مت، وزاداری کے خلاف ہے کوئی بات کہنا، چپ رہا. مگر دل میں تو یہی آئے گا کہ اس کو کھا جائیں. ہاں اگر دل میں ذرا بھی برا نہ مانے تو واقعی ان کے اندر تواضع، ذرا بھی برا نہ مانے. مولانا مسیح اللہ صاحب رحم اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور تھانہ بھون کے بہت قریب، جلال آباد. مولانا مسیح اللہ جلال آبادی صاحب رحمۃ اللہ نے، یہ ان کی مجلس تھی ہندوستان میں جلال آباد میں، اور ان کے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ ہوتا یہ کہ ایسی مجالس میں بعض لوگ شوق بھی ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں. تو ایک شوق شخص آیا ہوا تھا، اس نے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے خلفاء کون کون سے ہیں. تو مولانا مسیح اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی میرا کوئی خلیفہ وظیفہ نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں میرا، میرا خلیفہ وہ ہے جو غصہ نہ کرتا. یہ سن کر جتنے خلفاء بیٹھے تھے سب کے سر جھک گئے. میرا خلیفہ تو وہ ہے جو غصہ نہ کرتا. اب اسے انہوں نے پوچھا ایک صاحب نے کہ حضرت اس کا کیا معیار ہے کہ غصہ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی معیار ہے، کہاں تک غصہ نہ ہو، غصہ نہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو مولانا مسیح اللہ صاحب نے کہا کہ اب اس کا معیار یوں سمجھو کہ عید کا دن ہے اور کپڑے بدل لیے، خوشبو لگا لی، عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، وقت بھی کم ہے اور جا رہے ہیں، اور استفاق سے عیدی کے روز ہر جگہ صفائی وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے. تو آپ گزرے تو اوپر بالکونی کی صفائی ہو رہی تھی، اس نے جو سوٹا مارا تو ساری غلاظت پانی کے ساتھ آپ کے کپڑے پہ آئی، اور آپ عیدگاہ کے راستے میں، اور تنگ وقت ہے. اب اس وقت اگر آپ گھر کو لوٹ کے کپڑے بدل کے پاک ہو کے عیدگاہ پہنچ گئے اور آپ کی پیشانی پہ بل نہ آئے تو اب سمجھیے آپ کے غصے کا علاج ہو چکا ہے. اب سمجھیے آپ کے غصے, اب یہ معیار دیکھ لیجیے آپ. ہم سب مریض ہیں یا نہیں, ہم سب مریض ہیں یا نہیں, اور مریض اگر ہیں تو کسی بزرگ کے پاس جا کے علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ کیسے سمجھ لیا ہے, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم تو دیندار ہیں ہم کو حیات طیبہ حاصل ہو جائے گی. اس دھوکے میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا, معیار موجود ہیں بزرگوں کے پاس. اپنی قلعی تو اس وقت کھلتی ہے جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, اس کی جوتیاں سیدھی کرو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ساری علامتیں تقدس کی موجود ہوں مگر انسانیت نہ ہو. دیکھیے تو صحیح, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کو مدعو کر رہے ہیں انسانیت کی طرف, کہ اگر بزرگ بننا ہو, قطب بننا ہو, ابدال بننا ہو تو کہیں اور جاؤ, اور انسان بننا ہو تو یہاں آؤ. اور خود یہ کہہ رہے ہیں, سب کو کہہ رہے ہیں انسان بنو, اور خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں مویشیوں سے بدتر, مویشیوں سے بدتر. معلوم ہوا کہ وہی انسان ہے جو اپنے آپ کو سب سے کم سمجھے, ورنہ ضرور وہ وجہ اذیت بنے گا دوسروں کے لیے. اب سمجھے توازو کا درجہ, کہ اپنے کو مویشیوں سے بدتر سمجھتے. یہی حال صحابہ کرام کا تھا کہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے. فرمایا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم کو اپنے نفس کی خاطر, دیکھیں ناگواری ہوئی, اپنے نفس کی خاطر ہوئی, اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا, اس نے فلاں دین کے خلاف, دین کی بات نہیں ہے, کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو میاں بیوی کے درمیان اکثر گڑبڑ ہوتی رہتی ہے وہ یہی نفس والی ہوتی ہے, اور جو دوستوں میں آپس میں تعلقات میں خرابیاں عورتوں میں بھی ہوتی رہتی ہیں, ایک عورت نے ایسے کیوں کہہ دیا, اس نے ایسے کیوں پوچھ لیا, مجھ سے یہ کیوں پوچھا, ایک سے ایک تماشے ہیں. مجھے عورتیں بتاتی رہتی ہیں, بعض عورتیں بھی بتاتی ہیں, خط لکھتی ہیں, اور کسی کو اس میں ناگواری, اس نے ایسی بات کیوں کی. یہ ناگواری دین کے لیے نہیں ہو رہی, اس نے کون سا گناہ کیا, یہ ایک کوئی بات تم سے پوچھ لی ایسی تو اس نے کون سا گناہ کر دیا, کیا گناہ تھا اس کا پوچھنا. فرمایا ہم کو اپنے نفس کی خاطر ادنا ناگواری بھی ہو, ادنا ناگواری بھی ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس ناگواری کا منشا کیا ہے, اس ناگواری کا منشا کیا ہے. ہمارے حضرت والا یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز سالکین میں سے نکالے نہیں نکلتی, اور وہ حب جاہ ہے, وہ تکبر کا شعبہ ہے, کہ ہم بڑے ہیں, ہماری شان میں بٹا کیوں لگا, ہم بدنام کیوں ہو گئے. ارے بھائی تم حب جا کے مریض ہو, یہ رذیلہ ہزار عنوان اختیار کر لیتا ہے مگر نکلنے نہیں پاتا, جب تک کہ کسی شیخ کامل کے ذریعے فناء کامل حاصل نہ ہو جائے تب تک اس کا نکلنا مشکل ہے. اگر ہم میں حب جاہ آ جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق اور مذاق نہیں آیا, اور فیوز و برکات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی شیخ کی جب تک جاہ طلبی موجود ہے. ہم اور آپ سب غور کر کے دیکھ لیں کہ ہم میں جاہ تو نہیں ہے, جو کام کر رہے ہیں ہم کہیں جاہ کے لیے تو نہیں ہے. سوچ لیں کہ ناگواری کیوں ہوئی, کچھ تو ہے آخر, معاملات میں گفتگو کے اندر تیزی کیوں آ گئی, کون سا رذیلہ جاگ گیا. ارے بھائی یہی تو حب جاہ ہے, تم تکبر میں مبتلا ہو, نکالو اس کو, یہ تو رہزن ہے, دیکھنے میں بڑا خفیف ہے مگر جب عود کرتا ہے تو سبھی کچھ لے بیٹھتا ہے. اس بات کو سامنے رکھ لو, مقصد بنا لو کہ انشاءاللہ تعالی اس رذیلے کو مٹا کر رہیں گے, فنا کر کے چھوڑیں گے. ارے تھانہ بھون سے تعلق اور حب جاہ ایسا تو نہ ہونا چاہیے, ذرا رنجش ہو ملال آئے تو سوچے, سوچے دیکھیے سوچے کا لفظ ہے, سوچنے کا لفظ ہے نا, ذرا رنجش ہو کسی سے ناگواری ہو گئی سوچے منشا کیا ہے. ارے وہ عارف ہی کہاں ہوا جس میں خود ہی آ گئی, ابھی صفائے قلب اور تعلق میں اللہ نے موجیں کہاں لی ہیں. سرمد غم عشق بل حوسرا نہ دہن, یہ حب جاہ کے طالب کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی. سوزے غم پروانہ مگسرا نہ دہن, بس اپنی طرف دیکھیے کہ دوسرے ذلیل تو نہیں معلوم ہو رہے ہیں, سمجھے کہ میں تو خدمت گزار ہوں, بچے عزیز رشتے دار سب کا خدمت گزار, خادم اور نوکر کیا ناز کر سکتا ہے. اور یہ ناگواری جو جاہ کی وجہ سے ہے یہ خود ایک عذاب ہے, گویا کہ ہنٹر لگایا جا رہا ہے حب جاہ کا, خود ہی تو ایک داغ ہے, ارے وہ رہ کیوں جائے, جب اس کا ظہور ہو جب ہی مٹا دو. فنا بھی بقا بھی فنا الفنا بھی, سب آثار ہستی مٹاتا چلا جا. سلامتی کا راستہ اور تدبیر یہ ہے کہ اپنی ہر ناگواری پر یہ سوچے تم کو ناگواری ہوئی ہے بیوی سے یا کسی دوست سے یا کسی اہل تعلقات میں سے کوئی آیا تھا اس کی وجہ سے, عورتیں ہوں یا مرد, سب کان کھول کے سن لیں کہ سلامتی کا راستہ اور تدبیر یہ ہے کہ اپنی ہر ناگواری پر یہ سوچو کہ میں مجرم ہوں, مجھے ناگواری ہو رہی, میں مجرم ہوں. وہ کیسے مجرم ہو سکتا ہے, ناگواری تو مجھے ہو رہی ہے, تو مجرم کون ہے؟ مجرم تم ہو, جس کو ناگواری ہوئی ہے وہ مجرم ہے. ہاں الا یہ کہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہو, جس شریعت گناہ کے اوپر تو ناگواری ہوگی, گناہ کے اوپر تو ناگواری بے شک ہوگی, لیکن یہ تو نفس کے لیے ناگواری ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا تھا. اس نے تم کو ایک ایسی بات کہہ دی, کیوں بھائی یہ بات کیوں ہے تمہارے گھر میں, مثلاً پوچھ لیا, تم کو ناگواری ہو رہی ہے تو مجرم تم ہوئے, تم اس کو کیوں مجرم گرتانتے؟ اپنی ہر ناگواری پر یہ سوچو کہ میں مجرم ہوں, اللہ میاں مجھے جرم خودی کی سزا دلا رہے ہیں, یہ ناگواری سزا ہے, یہ عذاب تمہیں ملا. خلاصہ یہ ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ واقع کے آخر میں فرماتے ہیں, خلاصہ یہ ہے کہ پورا دیندار وہ ہے, یہ جو وعدہ کیا گیا ہے حق تعالیٰ کہ ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے اور آخرت میں بھی تمہاری فلاح ہے, اس کے لیے پورا دیندار ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے ان وسائل کو نکالنا ضروری ہے. پورا دیندار وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہو, اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بالکل قدم بقدم ہو. یہ ہے پہچان. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت قحط الرجال ہے, اللہ والے ان کا ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, یہ معیار ہے. تم جانچو گے کس کو, تم کسی کو ڈھونڈو گے, کس کو ڈھونڈو گے؟ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جن کا ظاہر و باطن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو نہ پکڑنا جن کا باطن ہو یا ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو, جن کی شادیاں سراسر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو, جب ان کے قدرت میں ہو, جب ان کے قبضے میں ہو. ہاں جب ان کے قبضے میں نہ ہو وہ معذور ہوتے ہیں, خود اپنی قدرت سے تم کرتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. تمہارا طرز زندگی, تمہاری معاشرت کیسی بنائی ہوئی ہے تم نے, اپنے قصد و اختیار سے کیا کیا ہوا ہے, اس کو جانچو, ایسے نہ مقتدا بنا لو کسی کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ایک عمدہ نمونہ ہے جس کی پیروی کی جائے. مطلب یہ ہے کہ جو کام تمہارے اختیار میں ہے, دیکھیے اختیار والی بات ہے, کسی بزرگ کو بدنام نہ کر دیجیے گا, بعض اوقات بزرگوں کے اختیار میں نہیں ہوتا. چنانچہ علی حماد رضا صاحب موجود تھے, ہم لوگ گئے ان کی خدمت میں اور کہا کہ حضرت یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ بہشتی زیور میں تو شادیوں کا یہ طریقہ لکھا ہوا ہے, لیکن حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شادیاں اس طرح سے ہوئی ہیں. علی حماد رضا صاحب سامنے میں بیٹھا ہوں ان کے پیروں میں, علی حماد رضا صاحب نے فرمایا مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ حضرت کے بیٹوں کے یہاں شادیاں کیسی ہوئی, مجھ سے یہ پوچھو کہ حضرت نے خود اپنی شادی کس طرح سے کی. فرمایا کہ تن تنہا گئے تھے, شاید ایک عورت ساتھ تھی, وہ نور ہدایت کتاب میں قصہ پورا لکھ دیا گیا ہے, اور دلہن کو لے کے بالکل عین سنت کے مطابق شادی ہوئی تھی, مسجد میں نکاح ہوا تھا, کسی قسم کی کوئی خرافات نہیں ہوئی تھی, نہ رشتہ داروں کو بلایا گیا نہ کسی کو بلایا گیا, بالکل جو سنت اثر. لیکن جب ان کے ہاتھ سے نکل جائے بات, ہو کسی کا دل خراب ہو, ناگواری ہو گھر میں, یہ حضرات اہل اللہ چپ ہو جاتے, بولتے نہیں. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے بالکل آخری عمر میں پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے, لوگوں نے یہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو وہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو ایسا نہیں ہوا. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ تمہارے بارے میں بھی یوں ہی کہیں گے, ایک تو یہ بات نہیں. اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر انہوں نے کوئی بات غلط کی ہے تو ان سے بھی موافظہ ہو, اگر انہوں نے اپنی قدرت رکھتے ہوئے اپنے اختیار کے باوجود غلط کیا ہے اور سنت کے خلاف کیا ہے, ضرور مواخذہ ہو, کوئی بچ نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کے سب برابر ہے, یہ مت سمجھنا. ہاں کسی مجبوری سے کیا بعد میں استغفار کر لی توبہ کر لی وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ مثال نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ایک عمدہ نمونہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کام تمہارے اختیار میں ہے ان میں ایسے بن جاؤ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس ایک نمونہ بھیج دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ, اپنی عادات, کھانا پینا, سونا بیٹھنا, اٹھنا چلنا پھرنا اور طرز انداز اور چال ڈھال ایسا کر لو جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بس آپ غور کر لیجئے, اگر ایک بات کی بھی کمی ہوئی تو ہم نمونے کے موافق نہ ہوئے. اس کی مثال ایسی ہے, دیکھیں میں بات سے پڑھ رہا ہوں تاکہ اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہے. میں اس لیے کہتا ہوں ان کے پاس ان کی خبر کو جا کے سناؤ, مجھ کو مت سناؤ, بڑے بڑے علماء ہوں ان کو بھی میں ہی کہہ دیتا ہوں, مجھ سے مت پوچھو. میں تو آپ کی صرف وہی بات قبول کروں گا آپ بڑے سے بڑے عالم ہوں جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہو, ان کے خلاف آپ کہیں گے میں آپ کی بات قبول نہیں کرنے کا آپ کس کھیت کی مولی ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو آپ ان سے الگ طریقہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں یا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتایا ہے, میں تو ان سے بھی یہی کہوں گا چاہے کوئی ہو. تو فرما رہے ہیں کہ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس ایک نمونہ بھیج دیا ہے, بنا کر بھیجا ہے, فرمایا کہ ایسے بن جاؤ. اگر ایک بات کی بھی کمی ہوئی تو ہم نمونے کے موافق نہ ہوئے. اس کی ایسی مثال ہے کہ درزی سے ہم کو ایک اچکن سلوانا منظور ہے, ہم نے نمونے کے واسطے ایک اچکن بھیج دیا کہ ایسا سی لاؤ. اب بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آستین اس قدر ہو, سلائی ایسی ہو, اتنا نیچا ہو. اب جب وہ سی کر لایا تو دیکھا کہ اس کے موافق تو ہے لیکن ایک آستین لمبی ہے. تو اس درزی سے کہا جاوے گا کہ ظالم, تیرے پاس ہم نے تو نمونہ بھیج دیا تھا, پھر بھی تو نے اس کے موافق نہ سیا, اور اس اچکن کو نمونے کے موافق ہرگز نہ کہا جائے گا, بلکہ وہ اچکن درزی کے منہ پہ مار دیں گے اور اس کو سزا دیں گے. تو صاحبو, جب ہم حاکم حقیقی کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ہماری نماز ایسی نہ ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, وضع لباس طرز انداز ایسا نہ ہوگا جیسی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی, تو کچھ عجیب نہیں کہ ہم نکال دیے. دیکھ لو اپنی وضاحتہ کو, دیکھ لو اپنے چہرے کو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سنت کو معلوم کر لو اچھی طرح سے. دیکھ لو اپنے گھر کے رہن سہن کو, دیکھ لو پردے کو اپنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں اور امہات المومنین ہماری مائیں ہیں, پوری امت کی مائیں ہیں, دو تشریف رکھتی ہیں. اتنے میں ایک نابینا صحابی تشریف لے آئے, ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تصور کیجئے ایک نابینا صحابی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو. کیا انہوں نے لباس پہنا ہوا نہیں ہوگا؟ کیا پائجامہ نہیں پہنا ہوا ہوگا؟ یا قمیض نہیں پہنی ہوئی ہوگی؟ یا ٹوپی نہیں پہنی ہوئی ہوگی؟ پہنا ہوا تھا. کیا چیز کھلی ہوئی ہوگی بتائیے؟ چہرہ, اور یہ ہاتھ تھوڑے سے, یہ پیر, یہی کھلے ہوئے ہوں گے نا, اور تو کوئی چیز نہیں کھلی ہوئی ہو سکتی. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو کہا کہ تم لوگ پردے میں ہو جاؤ. تو ازواج مطہرات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ تو نابینا ہے, یہ تو ہمیں نہیں دیکھتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری خوش خلقی اور ازواج مطہرات سے اس قدر پر لطف ہونے کے باوجود اس وقت بہت سختی کا جواب دیا کہ کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم بھی انہیں نہیں دیکھتی؟ تو دیکھیے, ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں, ان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک نابینا صحابی کے چہرے کو دیکھ سکے. اور ہم آج پتہ نہیں کہاں کے دین کے مقتدا نکل آئے ہیں جو چہرے کے پردے کو کی نفی کر رہے ہیں. چنانچہ ہمیں ہماری بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ عالم کے بارے میں ایک لندن سے ایک شخص نے وہ خط و کتابت کی, اس میں لکھا کہ آپ جو چہرے کے پردے کا آپ نے لکھا ہوا ہے اپنی سائٹ کے اوپر, جو چہرے کے پردے کا مضمون ہے, یہ بڑا سخت ہے. میں نے کہا سختی کہاں سے آئی؟ میں نے نکالی ہے. تو کہنے نہیں, فلاں عالم آئے تھے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ آج کل تو بس عورتیں ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیں, یہ بھی بہت ہے. چہرے کے پردے کو ہی اڑا دیا, اور یہاں ازواج مطہرات کو چہرے کا پردہ کرایا گیا. سوچ لو, اپنے حال کو دیکھ لو. اللہ پاک اس سے ہم کو بچائے رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں اٹھائیں.